شیخ الحدیث ہیں، جو اشعار میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ میں پیرو مرشد مربی و محبوبی حضرت اقدس حضرت فیروز عبداللہ میمن صاحب دامن برکاتہم کے حکم سے پڑھ کے سنا رہا ہوں. سب کہہ رہے ماشاء اللہ.
عشق مولا میں جو مبتلا ہو گیا، عشق مولا میں جو مبتلا ہو گیا، عشق مولا میں جو مبتلا ہو گیا، مقصد زیست سے آشنا ہو گیا، مقصد زیست سے آشنا ہو گیا.
زیست کے معنی زندگی کے.
عشق مولا میں جو مبتلا ہو گیا، 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 مقصد زیست سے آشنا ہو گیا، مقصد زیست سے آشنا ہو گیا. مثل حیواں تھی اب تک میری زندگی، مثل حیواں تھی اب تک میری زندگی، مثل حیواں تھی اب تک میری زندگی، صحبت شیخ میں کیا سے کیا ہو گیا، صحبت شیخ میں کیا سے کیا ہو گیا.
سب کہے ماشاءاللہ.
مثل غیبہ تھی اب تک میری زندگی، مثل غیبہ تھی اب تک میری زندگی، مثل غیبہ تھی اب تک میری زندگی، صحبت شیخ میں کیا سے کیا ہو گیا، صحبت شیخ میں کیا سے کیا ہو گیا. عشق مولا میں جو مبتلا ہو گیا، عشق مولا میں جو مبتلا ہو گیا، مقصد زیست سے آشنا ہو گیا. گویا خود کو میں پہچان سکتا نہیں، گویا خود کو میں پہچان سکتا نہیں، گویا خود کو میں پہچان سکتا نہیں، عشق مولا میں مجھ کو یہ کیا ہو گیا، عشق مولا میں مجھ کو یہ کیا ہو گیا. گویا خود کو میں پہچان سکتا نہیں، گویا خود کو میں پہچان سکتا نہیں، گویا خود کو میں پہچان سکتا نہیں، عشق مولا میں مجھ کو یہ کیا ہو گیا، عشق مولا میں مجھ کو یہ کیا ہو گیا. دے دیا اس کو جس نے دیا تھا یہ دل، دے دیا اس کو جس نے دیا تھا یہ دل، دے دیا اس کو جس نے دیا تھا یہ دل، خالق دل پہ حق یوں ادا ہو گیا، خالق دل پہ حق یوں ادا ہو گیا. دے دیا اس کو جس نے دیا تھا یہ دل، دے دیا اس کو جس نے دیا تھا یہ دل، خالق دل کا حق یوں ادا ہو گیا، خالق دل کا حق یوں ادا ہو گیا. دے دیا اس کو جس نے دیا تھا یہ دل، دے دیا اس کو جس نے دیا تھا یہ دل، دے دیا اس کو جس نے دیا تھا یہ دل، دے دیا اس کو جس نے دیا تھا یہ دل، دے دیا اس کو جس نے دیا تھا یہ دل، دے دیا اس کو جس نے دیا تھا یہ دل، خالق دل کا حق یوں ادا ہو گیا، خالق دل کا حق یوں ادا ہو گیا.
سب کہے ماشاءاللہ.
دے دیا اس کو جس نے دیا تھا یہ دل، دے دیا اس کو جس نے دیا تھا یہ دل، دے دیا اس کو جس نے دیا تھا یہ دل، دے دیا اس کو جس نے دیا تھا یہ دل، دے دیا اس کو جس نے دیا تھا یہ دل. خالق دل کا حق یوں ادا ہو گیا, خالق دل کا حق یوں ادا ہو گیا, عشق مولا میں جو مبتلا ہو گیا, عشق مولا میں جو مبتلا ہو گیا, مقصد زیست سے آشنا ہو گیا. بدلی گاہی کو سمجھو نہ معمولی تم, بدلی گاہی کو سمجھو نہ معمولی تم, بدلی گاہی کو سمجھو نہ معمولی تم. ظالمہ کو کہے تو زنا ہو گیا, ظالمہ کو کہے تو زنا ہو گیا.
مرشد نو مولانا عارف بلّہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا پورے عالم میں یہی ایک آہ فغا تھی کہ اپنی آنکھ بچا لو, اپنی آنکھ بچا لو, اپنی آنکھ بچا لو اور مولا کو اپنے دل میں پالو.
بدنی گاہی کو سمجھو نہ معمولی تم, بدنی گاہی کو سمجھو نہ معمولی تم. ظالمہ کو کہے تو زنا ہو گیا, ظالمہ کو کہے تو زنا ہو گیا. کون اس کو بلا زیر کر سکتا ہے, کون اس کو بلا زیر کر سکتا ہے, کون اس کو بلا زیر کر سکتا ہے. وہ ولی جس کی جانب خدا ہو گیا, وہ ولی جس کی جانب خدا ہو گیا. کون اس کو بلا زیر کر سکتا ہے, کون اس کو بلا زیر کر سکتا ہے, کون اس کو بلا زیر کر سکتا ہے. وہ ولی جس کی جانب خدا ہو گیا, وہ ولی جس کی جانب خدا ہو گیا, عشق مولا میں جو مبتلا ہو گیا, عشق مولا میں جو مبتلا ہو گیا, عشق مولا میں جو مبتلا ہو گیا, مقصد زیست سے آشنا ہو گیا, مقصد زیست سے آشنا ہو گیا. لائے گا وہ جگہ میں کہاں سے سکون, لائے گا وہ جگہ میں گگا سے سکوں, لائے گا وہ جگہ میں گگا سے سکوں. اپنے مولا کا جو بے وفا ہو گیا, اپنے مولا کا جو بے وفا ہو گیا, عشق مولا میں جو مبتلا ہو گیا, عشق مولا میں جو مبتلا ہو گیا, مقصد زیست سے آشنا ہو گیا. بس اسی کو ملے گا جگہ میں سکون, بس اسی کو ملے گا جگہ میں سکوں, بس اسی کو ملے گا جگہ میں سکوں. اپنے مولا کا جو با وفا ہو گیا, اپنے مولا کا جو با وفا ہو گیا, بس اسی کو ملے گا جگہ میں سکوں, بس اسی کو ملے گا جگہ میں سکوں, بس اسی کو ملے گا جگہ میں سکوں. اپنے مولا کا جو با وفا ہو گیا, اپنے مولا کا جو با وفا ہو گیا, دے دیا اس کو جس نے دیا تھا یہ دل, دے دیا اس کو جس نے دیا تھا یہ دل, دے دیا اس کو جس نے دیا تھا یہ دل, دے دیا اس کو جس نے دیا تھا یہ دل. خالق دل کا حق یوں ادا ہو گیا, خالق دل کا حق یوں ادا ہو گیا.
مرشد نو مولانا عارف بلّہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا منصور صاحب دامن برکاتہم کے اشعار ہیں جو ساؤتھ افریقہ میں شیخ الحدیث ہیں. یہ جو اشعار میں پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ میرے پیر و مرشد مربی و محبوبی حضرت اقدس حضرت فیروز عبداللہ میمن صاحب دامن برکاتہم کے حکم سے سنا رہا ہوں. جو نفس پھرتا گیا وارا دن دن آتا گھوا جو نفس پھرتا گیا وارا دن دن آتا گھوا جو نفس پھرتا گیا وارا سب کہے ماشاء اللہ. جو نفس پھرتا گیا بارا دن دنا تگوا وہ کانپ جا تگ مرشد سے تھر تھرا تگوا وہ کانپ جا تگ مرشد سے تھر تھرا تگوا جو نفس پھر تگ آوارا دن دنا تگوا وہ کانپ جا تگ مرشد سے تھر تھرا تگوا وہ کانپ جا تگ مرشد سے تھر تھرا تگوا حرام خوشیوں کی ہر سمت آندھیاں جو چلی حرام خوشیوں کی ہر سمت آندھیاں جو چلی چراغ رہ گئے گگ تکوا کا تم کی ماں تگوا چراغ رہ گئے گگ تکوا کا تم کی ماں تگوا حرام خوشیوں کی ہر سمت آندھیاں جو چلی چراغ رہ گئے گگ تکوا کا تم کی ماں تگوا چراغ رہ گئے گگ تکوا کا تم کی ماں تگوا بتک تر پگ مغروم اللہ لو سے بتک تر پگ مغروم اللہ لو سے دراز گو شکی مانند ہن ہنا تگوا دراز گو شکی مانند ہن ہنا تگوا بتک تر تگ مغروم اللہ لو سے ہرا بدک تر تگ مغروم اللہ لو سے دراز گو شکی مانند ہن گنا تگوا دراز گو شکی مانند ہن ہنا تگوا علاج اس میں گئے ہر قلب کے اندھیرے کا علاج اس میں گئے ہر قلب کے اندھیرے کا علاج اس میں گئے ہر قلب کے اندھیرے کا علاج اس میں گئے ہر قلب کے اندھیرے کا علاج اس میں گئے ہر قلب کے اندھیرے کا جو نور گئے رخ مرشد پہ جگمگا تگوا جو نور گئے رخ مرشد پہ جگمگا تگوا سب کے ماشاء اللہ. علاج اس میں گئے ہر قلب کے اندھیرے کا علاج اس میں گئے ہر قلب کے اندھیرے کا علاج اس میں گئے ہر قلب کے اندھیرے کا جو نور گئے رخ مرشد پہ جگمگا تگوا جو نور گئے رخ مرشد پہ جگمگا تگوا علاج اس میں گئے ہر قلب کے اندھیرے کا علاج اس میں گئے ہر قلب کے اندھیرے کا جو نور گئے رخ مرشد پہ
جگمگاتا ہوا جو نور ہے رخ مرشد پہ جگمگاتا ہوا.
یہ جتنے اشعار ہیں حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے لیے پڑھے گئے ہیں میرے حضرت والا رحمت اللہ علیہ شیخ تھے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ جن کا میں غلام جن کے قدموں کی خاک. پھر حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ سے اللہ نے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائی. اس کے بعد مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم سے اللہ نے اس وقت جوڑا ہوا ہے. تو جب کوئی ایسے اشعار پڑھے جاتے ہیں میں وہاں کا تصور رکھتا ہوں. اور میں تو مجھے فیزیوتھراپی کرانی پڑتی ہے عشاء کے بعد, تو اس میں بھی کچھ وقت باقی تھا, لیکن جیسے یہ اشعار پڑھے تو حضرت والا یاد آ گئے الحمدللہ. پہلے والے اشعار میں بھی لیکن جس انداز سے یہ پڑھتے تھے, اب وہ شعر آنے والا ہے تو حضرت والا جو خوش ہوتے تھے ہنستے تھے وہ سب نگاہوں میں اس وقت ہے. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس طرح ہنستے تھے الحمدللہ نگاہوں میں ہے. پھر حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دوستوں کے نیک گمان سے بڑھ کر نوازش فرما دے. یہ حضرت شاہ بلوڑ صاحب رحمۃ اللہ نے سکھایا کہ جب کوئی تعریف کرے تو کہہ دیا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نیک گمان سے بڑھ کر نوازش فرمائے. نیک بننا فرض, اپنے کو نیک سمجھنا حرام. لوگوں کی تعریف ہماری تعریف, ہم غلام تعریف ٹوٹل غلام سب ختم, اور غلام کی قیمت کون لگاتا ہے؟ آقا. دل چاہتا ہے روز اس کو بیان کروں, زیادہ تر بیان کرتا ہی رہتا ہوں, اس سے آپریشن ہوتا رہتا ہے الحمدللہ. کہ غلام کی قیمت تو آقا لگاتا ہے نا, تو تعریف کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ان اشعار کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شیخ کی محبت بڑھ جائے تیز والی. جب شیخ جس سے محبت ہوتی ہے اتباع بھی ہوتی ہے نا. حرام عشق میں دیکھ لیں آپ, یہاں تو مولا کی محبت کی بات ہو رہی ہے. حرام عشق میں آپ دیکھ لو کیا کیا تماشے سنتے رہتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. بھنگی بننے کے لیے کہے لیلا کے کہنے پر بھنگی بھی بن جائے گا, گٹر بھی صاف کر لے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کی تعالیٰ کی محبت کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ والے ان کے غلاموں سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اللہ والا بنا دے اپنی رحمت سے بغیر استحقاق کے. حضرت نے فرمایا مولا کے بغیر جو مرا تو چاہے ساری دنیا کی دولت مل گئی ہو اس سے بڑا یتیم مسکین خسارے والا کوئی نہیں ہے. جب تعریف ہو فوراً ما اصابک من حسنت فمن اللہ, سب نیکیاں اللہ کی عطا ہے. جب تعریف ہو اے اللہ آپ نے میرے گناہوں پر اپنی ستاریت کی نورانی چادر اڑائی دی ہے, یہ اس کی تعریف ہے. خدا نخواستہ چادر ہٹ جائے تو یہی لوگ جوتے ماریں گے. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے تھے. ارے بھائی اللہ کا احسان ہے, اللہ تعالیٰ کی ستاری ہے, اگر ہمارے اترے پترے کھل جائیں تو لوگوں میں پتھر ماریں. کہاں اتنا بڑا اللہ والا, میں تو اللہ والا میں غلام, لیکن حیثیت کیا ہے؟ غلام بولنا آسان ہے حضرت فرماتے, خادم بولنا آسان ہے, لیکن اللہ والا کی خدمت اور غلامی کا حق ادا نہیں ہوتا. ایک راستہ جسے مل جائے نا, جو شیخ جب پتہ چل گیا کہ مفتی اعظم اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مفتی فرما رہے ہیں یہ سلسلہ صحیح ہے, بڑے بڑے دارالعلوم فرما رہے ہیں یہ سلسلہ صحیح ہے, پھر لوگوں سے پوچھ لے جو پرانے ہیں کہ بھائی شیخ کا ان پر اعتماد تھا, ایسی لمبی لمبی جھوڑی جا رہی ہے. اب مناسبت بھی ہے جو شیخ کے کر لو, تحقیقات مت کرو. حضرت مجدد فرماتے ہیں دو لوگوں کو شیخ سے فائدہ ہوگا, یا کہ نمبر ایک ٹاپ لیول کا عالم ہو جیسے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم, اور بھی جیسے نمبر دو بلا کا عاشق ہو. جہاں رات دن شریعت اور سنت کی بات کی جا رہی ہے یہ کیوں غلط بولیں گے بھائی؟ اور پھر یہاں سے لائن لگاتے جائیں. ابھی ایک جگہ بیان تھا, مجھے تو ہوش بھی نہیں تھا, میں نے کہا بھائی دیکھیں یہ جو میں بیان کر رہا ہوں, کیونکہ نوجوان زیادہ ہوتے ہیں تو پوچھ لو آپ, یہ علماء اتنے موجود ہیں ان سے پوچھ لو, میں یہ مفتی صاحب ہے یہ اسلام آباد سے آئے ہیں, یہ مفتی صاحب ہے. جیسے ابھی اس وقت اللہ تعالیٰ نے علماء کے گھیرے میں رکھا ہوا ہے, ما اصابک من حسنت فمن اللہ, مولانا صاحب, مفتی صاحب, مولانا صاحب یہ بن رہے ہیں, مولانا, مولانا صاحب, مولانا صاحب, مفتی صاحب تخصص کر رہے ہیں, مولانا صاحب, مولانا صاحب, مولانا صاحب, الحمد للہ مولانا صاحب, یہ تو ابھی ظاہر ظاہر سامنے. تو جب عشاء کا مغرب کا وقت ہوا تو امام صاحب میرے نزدیک آئے, وہ امین مسجد کے امام صاحب, کہ میں نماز نہیں پڑھاتا, اپنے کسی ساتھی سے کہو نماز پڑھائے. تو میرے جو خلیفہ ہیں مولانا جاوید اکرم صاحب اسلام آباد کے, وہ موجود ہیں, اس وقت موجود تھے, انہوں نے پڑھائی نماز. اس اتوار کو پھر کہا کہ میں نماز نہیں پڑھاؤں گا, پھر مفتی انور الگ صاحب نے شاید نماز پڑھائی میرے خیال میں. تو یہ ستاریت کا پردہ ہے نا, ستاریت کا پردہ نہیں ہے. اور رونا چاہیے اپنے تعریف پر, یا اللہ آپ کو میرے اترے پترے تو سب پتا ہے, اے اللہ ان کی نیک گمان سے بڑھ کر نوازش فرما دیجیے.
خبر ملی میرے مرشد کی جو ہی شیطان کو, خبر ملی میرے مرشد کی جو ہی شیطان کو, خبر ملی میرے مرشد کی جو یہ شیطان کو خبر ملی میرے مرشد کی جو یہ شیطان کو خبر ملی میرے مرشد کی جو یہ شیطان کو خبر ملی میرے مرشد کی جو یہ شیطان کو تو بھاگ نکلا جگا کے وہ دم دبا ہوا تو بھاگ نکلا جگا کے وہ دم دبا ہوا خبر ملی میرے مرشد کی جو یہ شیطان کو خبر ملی میرے مرشد کی جو یہ شیطان کو خبر ملی میرے مرشد کی جو یہ شیطان کو تو بھاگ نکلا جگا سے وہ دم دبا ہوا تو بھاگ نکلا جگا سے وہ دم دبا ہوا خبر ملی میرے مرشد کی جو ہی شیطان کو خبر ملی میرے مرشد کی جو ہی شیطان کو خبر ملی میرے مرشد کی جو ہی شیطان کو خبر ملی میرے مرشد کی جو ہی شیطان کو تو بھاگ نکلا جگا سے وہ دم دبا ہوا تو بھاگ نکلا جگا سے وہ دم دبا
ماں منصور صاحب دامن برکاتہ
کبھی جو ڈھونڈو گے منصور کو تو پاؤ گے کبھی جو ڈھونڈو گے منصور کو
منصور صاحب دامن برکاتہ ساؤتھ افریقہ پیٹر میرزبرگ ایک جگہ ہے وہاں کی شیخ الحدیث ہے مدرسے کے حضرت والا کے خلیفہ ہیں اور حضرت علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں حضرت منصور صاحب دامت برکات ان کو ساؤتھ افریقہ حضرت علامہ بن نوری رحمۃ اللہ نے بھیجا تھا یہ اتنے بڑے شیخ الحدیث کے اشارے ہیں اب سمجھ لیں کیا ہوگا کیا حضرت یہاں تک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا مانگو کہ اے اللہ مجھے شیخ کا مقام دکھا دے شیخ کا جمال دکھا دے میں محروم نہ ہو جاؤں فرمایا پھر دیکھو کیا ترقی ہوتی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ
کبھی جو ڈھونڈو گے منصور کو تو پاؤ گے سنائے شیخ میں اشعار گنگنا تگوا سنائے شیخ میں اشعار گنگنا تگوا کبھی جو ڈھونڈو گے منصور کو تو پاؤ گے کبھی جو ڈھونڈو گے منصور کو تو پاؤ گے سنائے شیخ میں اشعار گنگنا تگوا سنائے شیخ میں اشعار گنگنا تگوا
جزاک اللہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤ الا المتقون صدق اللہ العظیم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اسلام آباد سے حضرت کے اجازت یافتہ خلیفہ مولانا آتے تھے حضرت کی خدمت اقدس میں وہ شہید ہو گئے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے تو مجھ سے بہت محبت فرماتے تھے ہم آپس میں بیٹھتے تھے حضرت کے آرام کے موقع پر کسی کو نام یاد ہو تو پوچھنے پر بتا سکتا ہے ویسے نہیں بتانا چاہیے جیسے بیان میں فرض کریں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بات ہے اور شیخ نے حسن بصری کہہ دیا تو اس کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے بیچ میں ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہے پرچے کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن پاک حدیث پاک کوئی جان بوجھ کے غلط نہیں کر سکتا اس میں اگر ایک غلطی بار بار ہو رہی ہے تو اس کو محبت سے ادب سے لکھ کر دینا چاہیے کہ ہم نے یہ سنا اور ہے اس طرح تو اس میں تو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں لیکن باقی جگہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ جی جو ہے وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نہیں تھے اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خلیفہ جو ہے مجھ سے بہت محبت فرماتے ہیں ایک دن کہنے لگے کہ تم لوگ جو حضرت والا کے پاس رہتے ہو نزدیک شہر میں بڑے مزے میں ہو جب چاہ چلے آئے. تو میں نے عرض کیا, میں نے کہا آپ اتنے بڑے عالم ہیں, ایک محبت کا تعلق ہے تو حضرت والا کی بات بتا دیتا ہوں. فرمایا ہاں ہاں بھائی بتاؤ بتاؤ ضروری ہے, کیا بات ہے؟ میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ناز مت کرو, کبھی قریب والے محروم ہو جاتے ہیں, کبھی کریم والے محروم ہو جاتے ہیں. پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گورنر بنا کر بھیج رہے تھے اور نصیحتیں کچھ فرما رہے تھے, بار بار وہ اترنے کی کوشش کرتے سواری سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ میری بات غور سے سن, ہو سکتا ہے جب تم دوبارہ یہاں ہو تو مجھے نہ پاؤ. بس اشارہ سمجھ کے بہت زیادہ رونے لگے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میری بات غور سے سننا. ایک مفہوم عرض کرتا ہوں کہ مدینہ شریف میں کوئی ہے اگر عمل نہیں کرتا ہم سے دور ہے, اور کوئی ہزاروں میل دور ہے اور شریعت اور سنت پہ عمل کرتا ہے تو ہمارے نزدیک ہے وہ. پھر آخری خطبہ بھی یہ ہے, کالے گورے کا معاملہ نہیں ہے, عجب عرب کا معاملہ نہیں ہے, یہاں تو دل کا معاملہ ہے, وہاں تو اللہ تعالیٰ کے پاس دل چلے گا. دل میں لیلا ہے یا مولا ہے؟ مولا ہے تو ٹھیک ہے, اور موت کے وقت پہ کیا لیلا منہ سے نکلا یا مولا نکلا؟ جو دل میں ہے وہی نکلے گا, جو لوٹے میں ٹونٹی سے وہی نکلے گا نا. جن بچیوں سے احتیاط نہیں کی پڑھاتے ہوئے, جناب اس کے فیس دیتے ہوئے ہارڈ ٹچ ہو رہے ہیں, ٹیوشن پڑھا رہے ہیں, انگلش کے لیے لڑکا آئے گا اور جناب لڑکا, عجیب بات ہے, ایک صاحب ملے بیان کے بعد انہوں نے کہا مجھے توبہ کرنی ہے, مجھے جو ہے وہ ایک خاتون پڑھاتی ہے اور جو ہے میری بہن کو مرد پڑھاتا ہے. تو میں نے کہا وجہ کا وجہ یہ کہ جو بہن کے سبجیکٹ ہیں اس کے کوئی خاتون ملتی نہیں ہے اور میرے جو سبجیکٹ سے کوئی مرد ملتا نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, جو بہن کو مرد پڑھا رہے ہیں وہ آپ کو پڑھا لے, آپ کو جو عورت پڑھا رہی ہے بہن کو پڑھا لے. ہنسنا شروع کر دیا. یہ نئی فیشن کا جو ہے نا وہ نرالا ایک انداز ہے, اللہ بچائے پروردگار. تو مولانا نے کہا کہ میں ہنس رہا ہوں, واقعی ایسی ہی بات ہے. پھر ان کا انداز کا میں نقل بھی نہیں کر سکتا, بڑے عجیب انداز سے کہا یہ بھائی بھوک اور زبردست پیاس لگ رہی ہے, لو چل رہی ہے اور ندی میں نہر میں کھڑا ہے اور جھک کر اپنے جو کیا بولتے ہیں چلو بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اس سے لے کر پانی پی سکتا ہے نا دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر, لیکن اکڑ کے جھکتا ہی نہیں ہے. تو اس کو اس طرح بتایا کہ نیڑے رہندن ترسن مروندن, نزدیک جھک نہیں رہے اکڑ سے. پھر اس طرح اشارہ دور سے آون بکڑے بھروندن, کہ جو اللہ والوں کے پاس ایک دو دن کے لیے آتے ہیں یا ان کے وفادار غلام ایک دو دن کے لیے بھی آتے ہیں لیکن تڑپ لے کر آتے ہیں, زمین سوکھی ہوئی ہے سیراب ہو جاتی ہے, جیسے ریگستان کی زمین جتنا پانی پڑے ہو پیتے جاؤ پیتے جاؤ پیتے جاؤ کہ مسئلہ ہی نہیں ہے. اور یہ حیدرآباد کے جاتے ہوئے جو پہاڑ ہیں وہ جتنی بارش آئے چلی جاتی ہے نیچے کچھ نہیں ہوتا, سرزمین جو سرسبز و شاداب علاقے ہیں اور ایک بارش آ گئی جناب کھیت کی قیمت بڑھ گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ سے حضرت نے فرمایا کہ جب مجلس میں آنا ہے استغفار کر کے آنا ہے, اور جو آئے گا اللہ والا بننے کا ارادہ لے گا, اللہ مجھے میں جب آتا ہوں الحمدللہ بار بار بتاتا ہوں مسجد سے ارادہ لے کر آتا ہوں کہ اللہ یہ جگہ ہم سب کی ہے میری اکیلے کی نہیں ہے, جس طرح یہ لوگ آئے ہیں کونوں معاذ صادقین پر عمل کرنے کے لیے ہر ایک دوسرے کو نیک سمجھے, آپ کا احسان ہے کہ آپ نے اتنے نیک لوگوں میں مجھے بغیر استحقاق کے بھیج دیا. میں اپنی اصلاح کی نیت سے آ رہا ہوں یار, کیونکہ دل سے دل میں مال ملتے ہیں. کل بیان حضرت کا ہم سن رہے تھے, اس طرح ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے ایسے دیکھ کر مست ہو رہے تھے, شاید فجر کی بات تھی. حضرت نے فرمایا کہ یہ چراغ یہ ٹیوب لائٹ اور بلب ان کی روشنی مل کر زیادہ ہوئی ہے نا, لیکن روشنی تو الگ الگ سب کی ہے نا, لیکن کوئی اس کو بتا سکتا ہے یہ روشنی یہاں تک ہے یہ روشنی یہاں تک, ایسا کوئی بتا سکتا ہے؟ سب ملے ہوئے ہیں. تو فرمایا اس طرح جب سب لوگ بیٹھتے ہیں جو اللہ کی تلاش میں ہیں تو کسی کا صبر ہے, کسی کا انتقام نہ لینا ہے, کسی کی سب نمازیں جماعت سے تکبیر اولا سے ہو رہی ہے. کئی برس کے بعد ہمارے دوست کی آج فجر کی نماز نکل گئی, قضا ہو گئی, اور لکھا ہے کہ میں نے اتنے نفل پڑھ لیے اور رونا ہی نہیں رک رہا. شیطان مایوس کر رہا ہے نا بھائی, یہ 10 نفل ناشتہ نہ کرنا, اتنا صدقہ دل پر تکلیف کر کے جو آدھی مجرم ہیں جنہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے ان کے لیے ہے یہ, کہ دو تین میرے دوست ایسے ہیں جو مقتدا ہیں اور اتنا تعلق ہے, بس شیخ بہت روتا ہوں فجر کی نماز نہیں ہوتی. بھائی تجھے خلافت دی ہوئی ہے, لوگ کیا بولیں گے جب خلیفہ صاحب نماز نہیں پڑھ رہے تو ہمیں کیا سکھائیں گے؟ لیکن پھر وہی حرکت, 10 دن کے بعد پھر 4 نمازیں گئی, وجہ نہیں لکھتے. حضرت فرماتے ہیں کہ جو بھی جڑے نا ایک دفعہ اپنے حالات لکھ دے مختصر, کہ ہمارے گھر میں شرعی پردہ ہے, خصوصاً میری بیوی اور بیٹی اور اگر بڑا ہے تو بہن, یہ شرعی پردہ کرتی ہیں. خصوصاً ہمارے گھر میں ایک جو ہے نا وہ خدا کی قسم شیخ میرے گھر میں ٹی وی نہیں ہے الحمدللہ, لیکن یہ موبائل میں اور جو یہ کیا ہے لیپ ٹاپ میں جو بدماشیاں ہو رہی ہیں وہ قسم کھا رہے ہیں. ہم یہ قسم تو سچی ہے, یہ جو حالات ہیں لکھ کے دینا چاہیے. پیارے شیخ نے جو چاہے کہ میں دین کا کام اللہ مجھ سے لے اس کے لیے تقریباً 25-30 نصیحتیں فرمائی ہیں. داڑھی ایک مٹھی سے کبھی کم نہیں کرنا, ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا, دائیں سے رکھنا, بائیں سے رکھنا, داڑھی کا بچہ رکھنا واجب ہے. داڑھی کاٹ ڈالی, ایک مٹھی کرنے کی ہمت ہوگی کہ صاحب یہ مٹھی جو ہے نا مائنس ٹڈی ہے, یہاں سے ایک مٹھی داڑھی کہاں سے لائے گا, تو مٹھی کے اندر گھسی بھی ہوگی داڑھی. مونچھوں کا حق میں پورا باریک کر دینا, ہمت نہیں ہے کنارا ہر وقت کھلا رہا ہے. چلو بھائی ہر وقت کنارا کھلا ہوا ہے, مقتدائے ممبر پر بیٹھ گیا اول نمبر مونچھوں پر بیان کرے گا مولانا ہارون صاحب؟ کیسے کرے گا؟ کوئی نہ کوئی چلبلا ہوگا کہے گا مولانا آپ ہمیں اول کی دعوت دے, آپ نے کیوں یہ پاس نمبر رکھا ہوا ہے کہ آئندہ ہمت بھی نہیں ہوگی بیان کرنے کی. مونچھوں میں عزت تھوڑی ہے. ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم, عزت والا وقار والا ہے وہ جو گناہ نہیں کرتا. نمبر دو فرمایا کہ غیر شرعی تقریبات میں نہیں جانا. نمبر تین آپ گنتے رہیں, ٹخنا کھلا رہے ہر وقت. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, چلنے کی حالت میں کھڑے ہونے کی حالت میں ہم مردوں کو جو اوپر سے لباس آ رہا ہے ٹخنا چھپانا حرام ہے, اتنا حصہ آگ میں جلے گا, اتنا حصہ آگ میں جلے گا. کل میں نے دبئی کے دوست کو گواہ بنایا تھا کہ اس بار جب ہم سفر پر گئے تھے چڈی والے مسجد میں تھے یا نہیں, چڈی والے. اب تک تو میں نے 3/4 دیکھا تھا, اور اس کے بعد 3/4 اتنا دیکھا کہ جب سجدے میں گئے پورا گھٹنا کھل گیا, ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا فرض ہے ہمارا, مردوں کا 70 ہے. انہیں حیا نہیں آتی اور ہمیں ٹخنا کھولتے ہوئے حیا آتی ہے. ایسا ٹخنا ہمارا ہوتا ہے کہ لیٹ کر کوئی دیکھے تو دیکھے کہ ٹخنا کھلا ہوا یا نہیں, لکھا ہوا ہے کھلا ہوا ہے. یہ ٹی وی اور نیٹ کیبل گھر میں کبھی نہیں رکھنا, غیر شرعی تقریبات میں کبھی نہیں جانا. جب کسی کو نصیحت کرو اپنی آواز ٹیپ کرو اور اپنا جو ہے چہرہ آئینے میں رکھو, سامنے آئینے میں دیکھو کہ تمہارے بولنے کا انداز کیا ہے, یبوست ہے یا نہیں ہے, تمہارے چہرہ ایسا ہے کہ لوگ تم سے بات کر سکیں. یہ سب نصیحتیں لکھی ہوئی ہیں, اس وقت تو الگ بات کرتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ ایک بار شیخ کو لکھ کر دیں. مولانا عدنان آگے آ جاؤں, یہاں جگہ آپ لوگوں کے لیے لکھی ہوئی ہے, بیٹے کو بھی ساتھ لے آئیں. میرے وہاں مستی کرنے کی اجازت نہیں ہے, گھر بھیج دوں گا یا اوپر جگہ ہے وہاں پر بٹھا دوں گا جب تک آپ کے ابا فارغ نہیں ہوں گے. گیس ہاں بھائی مصطفیٰ گیس ہاں ابھی تو کل تو آئے پہلی دفعہ نواب صاحب. بھائی رو بیٹا بھائی, فرمایا ایک دفعہ شیک کر لکھ کر دے دوں کہ مووی نہیں بناتا میں, بیان کرتے ہوئے میرا دو تین دوست کھڑے ہوتے, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ دیکھیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیعت کا مطلب یہ بک جانا ہے, سودا ہو گیا بک جانا ہے. بیعت ہونے کا مطلب کہ مجھے شیخ العرب العجم عارف بلّہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شارح اولیاء صحیح لگتی ہے, مفتی احمد ممتاز صاحب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. بھائی بڑا ادارہ ہے وہاں مفتی بنتے ہیں, حضرت کے خلیفہ ہیں, اللہ کام لے رہے ہیں بڑا ماشاء اللہ. ماری پور سے جہاں سے مولانا ہارون ناگر مفتی احمد ممتاز صاحب کے برابری میں ماشاء اللہ وہاں سے آتے تھے حضرت والا کے پاس ہر پیر کو مفتی احمد ممتاز صاحب دامت برکات ہوں. تو ایک دن میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا مولانا اب ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوتی ہے آپ بیان کے لیے اتنا دور سے آتے ہیں, کھڈے کھڈے روڈ, ٹریفک جام, واپسی پہ جاتے ہو تو چلو یہ پہنچ جاتے ہیں, لیکن وہاں سے اثر کے بعد نکلتے ہیں یہ لوگ, حضرت کا بیان مغرب والا, ہمارا تو چلو عشاء کا ہے. تو مفتی احمد ممتاز صاحب دامت برکات تو مجھے مغرب میں ہی ملتے تھے نماز کے اندر, یعنی کہ اثر سے بھی پہلے نکلتے ہوں گے, یا چلو اثر گن لیتے ہیں زیادہ ہم کچھ نہیں کہتے. تو میں نے ایک دن کا مولانا ماشاء اللہ بہت رشک آتا ہے آپ کو, دیکھتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اتنا دور سے بیان سننے آتے ہیں. کیا فرمایا پتا ہے؟ اس وقت حضرت کی صحت تھی. فرمایا میں تو بیان سننے نہیں آتا, میں تو پریشان ہو گیا. میں نے کہا حضرت, فرمایا میں تو بیان سننے نہیں آتا, میں تو اللہ کی رضا کے لیے وہاں سے چلتا ہوں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. اے اللہ مجھے اللہ والے کے در تک پہنچا دے. جب میں در تک پہنچتا ہوں تو اللہ کا شکر اندر ادا کرتا ہوں, جب اندر پہنچتا ہوں تو دوسرا شکر ادا کرتا ہوں, جب آگے آتا ہوں حضرت کی زیارت کرتا ہوں تو بس میرا مقصد مل گیا مجھے, اور بیان ہو گیا ہو گیا, نہیں ہوا نہیں ہوا. کونوں مہا صادقین میں بیان کا ذکر ہی نہیں ہے. رہ پڑو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کا مفہوم فرمایا عاشقانہ ترجمہ, اور رہ پڑو اللہ والوں کے ساتھ. خدا نخواستہ ایمرجنسی رات کو ہوتی ہے، ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، اللہ مجھ سمے در مومن کی حفاظت فرمائے، تو اس وقت اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. کیا کہتے ہیں کہ سب ابھی تو ایمرجنسی میں ٹریٹمنٹ کر لیں، صبح ڈاکٹر کو دکھائیں گے. اللہ والا تلاش کر رہے ہیں، ملنا چاہیے نہیں مل رہا، تو دیکھو کہ اللہ والے کا غلام جو ہے اس کے نقش قدم پر ہے، شارع اولیاء پر ہے، اس سے جلدی جلدی اصلاح شروع کرا دیں. جب اللہ والا ملے اس شیخ کے غلام سے تعلق محبت کا رکھو، جڑ جہاں جاؤ جہاں مناسبت ہے. دیکھیں ایمرجنسی میں کوئی گناہ خدا نخواستہ ہو گیا پھر معافی ملتی ہے کیا؟ توبہ ہمارے ہاتھ میں ہے کیا؟ توبہ تو آسمان کی سواری ہے، آسمان سے آتی ہے، میرے آپ کے اختیار کی تو نہیں ہے. جا کر سپر مارکیٹ میں چلے گئے کہ صاحب 10 روپے آج جیب میں، 10 روپے کی توبہ دے دیں، 25 روپے کا سکون دے دیں، 15 روپے کی مستی دے دیں، پیسے ہی اتنے. اگر یہ سکون دل پٹرول کے معنی ہوتا تو ہر کافر اس کو بورنگ کر کے نکال دیتا. حضرت فرماتے ہیں اس کے اشعار کا مفہوم ہے کہ آسمان سے آتا ہے، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. پیارے شیخ فرماتے تھے کہ فی فرمایا اللہ نے، علا نہیں فرمایا، دل کے اوپر نہیں، دل کے اندر. فرمایا کیوں دل کے اندر کیوں، اوپر کیوں نہیں؟ فرمایا دل جو ہے خون بناتا ہے اور خون سپلائی کرتا ہے رگوں میں، آنکھوں میں، ہر جگہ. تو جب دل میں نور آئے گا تو جہاں جہاں بلڈ جائے گا وہاں اللہ کا نور بھی جائے گا. پھر یہ حدیث پاک کی دعا سمجھ میں آئے گی کہ اللہ میرے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے آنکھوں میں، ناک میں، کان میں، خون کے قطرے قطرے میں نور، مجھے سراپا نور بنا دیں. پھر یہ حدیث پاک سمجھ میں آئے گی، اذا روح ذکر اللہ، اللہ والا وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. میرے پیارے شیخ نے ساؤتھ افریقہ کی سرزمین پر جو پیر رکھا، میزبان کے گھر، وہاں کا کیپیٹل ہے پٹوریا، دار الخلافہ، تو عیسائی ملازم بھاگتا ہوا میزبان کے پاس آیا. حضرت میر صاحب نے دھیان دلایا، میرا دھیان نہیں تھا، کہ یہ جو صاحب اتر رہے ہیں گاڑی سے، یہ جس دین پر ہے مجھے اس دین پر کرا دو. یہاں حضرت میر صاحب جب فرما رہے تھے تو روک دیا. فرمایا غور کرنا، اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دو، یہ نہیں کہا کہ مجھے اسلام قبول کروا دو، جس شخص یہ جس دین پر ہے مجھے اس دین پر کرا دو. فرمایا آپ سوچ لو آپ. تو میزبان نے پوچھا کہ آپ تو جوان جانتے نہیں ہو، ابھی کوئی بیان نہیں ہوا ہے، آپ جو ہے وہ کیوں ایمان لا رہے ہو، وجہ کیا؟ کہا یہ چہرہ بتا رہا ہے کہ کسی جھوٹے کا چہرہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ سچے کا چہرہ ہے، کلمہ پڑھ کے ایمان لے آیا. فنا تو اتنا ہو جاؤں اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے ذات عالی میں جو ہمیں دیکھے آپ کا دیدار ہو جائے. چلنا پھرنا، اکڑ سے نہ چلنا. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے کس طرح چلتے ہیں؟ امانت، دیانت، جناب آنکھوں کی حفاظت، دل کی حفاظت. امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک زبان کے 20 گناہ ہیں، جب پتہ ہی نہیں ہے تو خاک اصلاح کرائیں گے؟ غیبت بھی چل رہی ہے، سب ڈرامے بازیاں چل رہی ہیں، الزام بھی چل رہے ہیں، بہتان بھی چل رہے ہیں. حضرت شاہ لڑک صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیخ کی مجلس میں بھی اگر غیبت کی عادت ہو جائے اٹھ کے بھاگو وہاں سے، شیخ مقصود نہیں ہے، اللہ مقصود ہے. غیبت حرام کام شیخ کرے، انسان فرشتہ تو نہیں ہو سکتا، غلطی ہو سکتی ہے، اس غلطی پر قائم نہ رہے، توبہ کر لے، سب کے سامنے ہوئی ہے، سب کے سامنے اعلان کرے کہ مجھے اللہ نے ہدایت دی، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، میرے شیخ کے جوتیوں کا صدقہ ہے، میں اعلان کرتا ہوں اللہ سے معافی سب کے سامنے مانگ رہا ہوں. ٹھیک ہے، انسان ہے، دوبارہ غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا. فرمایا شیخ بھی ہو تو اس کے مجلس سے بھاگو. حضرت اچھا، فرمایا ہاں، جب بارش آ رہی تھی تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، رحمت کی بارش برس تھی، ہم بیٹھے تھے، جب غیبت زنا سے زیادہ اشد ہے، جب اولے پڑنے لگے تو ہم بھاگیں گے وہاں سے. تم شیخ کو مقصود بناتے ہو کہ بیٹھے ہوئے مزے سے ٹھاٹ سے غیبتیں ہو رہی ہیں. تو فرمایا تم بھی مجرم ہو اس کے ساتھ ہی، سننا اور کرنا دونوں حرام ہے. اگر آپ، ظاہری بات ہے ادب بھی ہے، چاہے وہ شیخ نبی ہو، ابا ہے، ماموں ہے، جو بڑے ہیں، کوئی بھی بڑا ہو، یہاں ہاتھ رکھا عزت کر کے بتاتے تھے، یہاں ہاتھ رکھا بھاگو، لوگ خود سمجھ جائیں گے بیت الخلا جانا ہے. اور اگر بیت الخلا سامنے، اب کیا کریں؟ واش روم میں چلے جاؤں، ایک منٹ جا کر وہیں جب بھاگ جاؤں، جھوٹ تو نہیں ہوا، بس ہاتھ رکھا، میری مرضی ہاتھ رکھتا ہوں، جاؤں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے بھائی. اب بتا دیا نا حضرت نے طریقہ کو، حضرت فرمایا میں گٹر گرو نالائک کی طرح بیٹھا ہوا ہے، کس چیز کا عاشق کا دعویٰ کرتا ہے نالائک کہیں کا. کارے شیطانی میں کنیو ناموش ولی گری ولیست لانت بر ولی. ارے لڑکوں، جو چکنے لڑکے ہیں جن کے لیے حکم ہے کہ المرد الحسن الذي تر شاربه ولم تنبت لحيته فحكمه كحكم المرأة لا يجوز النظر من فرقه الى قدمه. علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، جن کے بغیر دار الافتاء پورا نہیں ہوتا، کہ یہ لڑکے جو ہیں جسے امرت کہتے ہیں، 9 سال سے اوپر ہو گئے، 18 برس کے ہو گئے، بہت سے لوگوں کو 17 برس میں پوری داڑھی آ جاتی ہے، کشش نہیں ہے، امرت نہیں ہے. حضرت فرماتے تھے مولانا رومی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ اس زمانے میں چند بال آتے تھے امرت سے چھٹی، اب ہر طرف گناہوں کی نوسط. مولانا رومی رحمتہ اللہ 700 برس فرما رہے پہلے، تو اب کیا معاملہ ہے؟ فرمایا شہوت کی ہر طرف جو ہے وہ آگ کی بھٹیاں لگی ہوئی ہیں. اب اگر داڑھی آ بھی جائے لیکن کشش ہے، بچو اس سے، بچو گندے عمل سے، پخانے کا مقام، بچو گندے عمل سے، امرتوں سے دور ہو جاؤ. اگر یہ فعل اچھا تھا اللہ پتھر نہ برساتا. حضرت فرماتے تھے جوش میں تم کیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ سے بڑھ کرو، جنہوں نے اپنے سوتے لے بیٹے کو حسن کی وجہ سے سامنے نہیں بٹھایا. فإن ابا حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی کان یجلس امام محمد فی درسہ خلف ظہرہ مخافۃ عینہ ما کمال تقواہ. فرمایا آج ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے احتیاط کی نا لڑکوں سے تو سب کہیں گے یہ ضرور اس میں پھنسا ہوا ہے، جب اس سے احتیاط کر رہا ہے میری بےعزتی ہو جائے گی. عزت ذلت کس کے ہاتھ میں؟ فرمایا سوال کا جواب دو کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ کی عزت بڑھی یا گھٹی؟ بڑی. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ تفسیر بیان القرآن لکھ رہے ہیں، ایک لڑکا آ گیا، کیا ہوتا ہے میرے جیسا ہوتا تو لڑکے کو کہتا بھاگ بھاگ یہاں سے بھاگ، اور اتنا بڑا مجدد خود باہر نکل گیا، اس کو نہیں بھگایا، اتنا بھی اپنے پر بھروسہ نہیں کیا. کیوں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان کان میں گونج رہا ہے، ولا تکلنی الا نفسی طرف دائن، اے اللہ پلک چپکنے کی دیر تک بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما. یہ حدیث پاک آج سمجھ میں آ جاتی ہے کہ گندی فلم دیکھ رہے ہیں اور کمپیوٹر رکھا ہوا ہے یہاں، تو میں رکھنا چاہیے تھا کمپیوٹر یہاں، فیس ہونا چاہیے تھا وہاں، تاکہ ڈر لگے پیچھے سے آ نہ جائے. شرک کی بات تو مانتے نہیں ہو، راتوں کو اٹھ کر تنہائیوں میں استعمال کرتے ہو. تو فرمایا کہ یہ ایسے کمپیوٹر پہ کام کر رہا ہے، سامنے ابا آ گئے، بٹن دبایا، وہاں پر سینہ آ رہا ہے مدینہ شریف کا، پلک چپکنے کے ہو گیا نا. ابھی نماز میں پڑھا ہے اور رو رہا ہے سجدے میں، بالٹی پر رویا ہے، باہر آ کے لڑکے پر ہاتھ پھیر رہا ہے، گال پکڑ رہا ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے پاس 6 یا 7 برس کے بچے آئے تھے، تو حضرت والا نے یہاں ٹھڈی پر ہاتھ رکھ کر، فالش تھا یہ ہاتھ پر فالش تھا احساس سے، یہاں ہاتھ رکھ کر 2 دفعہ ایسے کیا، پھر اس بچے کو دوسرے کو ایسے کیا. ابا کہے تمہارے میاں، پھر ان کے والد صاحب ساتھ ہی کھڑے تھے. تو حضرت والا رحمتہ اللہ نے بعد میں فرمایا کہ بچوں سے پیار کرنا مجھ سے سیکھو، گود میں بٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ شہوت آتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے؟ اس بچے کو پتا ہے، اس کے بابا کو پتا ہے، اس کے بھائی کو پتا ہے کیا کمینہ پن کر رہا ہے یہ شخص؟ فرمایا کیا ضرورت ہے گود میں بٹھانے کی، گلے لگانے کی کیا ضرورت ہے، چومنے کی کیا ضرورت ہے، گال پکڑنے کی کیا ضرورت ہے، کیوں یہ بدماشیاں کرتے ہو، گلے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی راستے پھر تباہی کے راستے آتے ہیں، اور پھر جب تباہی آ گئی تو اللہ معاف فرمائے. بد نظری پر پہلا عذاب عقل پر آتا ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اے اللہ لعنت کا مطلب بہت ان رحمہ، اے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے ان لوگوں کو، جو مردوں کو جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں، اور جو لڑکیاں اپنے کو دکھاتی ہیں یا لڑکے دکھاتے ہیں. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، الیہ نہیں فرمایا، ورنہ سے مراد عورت ہی ہوتی. آج بن سور کے اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، برگر کٹ بال کاٹ رہے ہیں، ایسے شوخ کپڑے پہنائے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ پوری داڑھی بھی آ گئی. ابھی 15 دن پہلے کی بات ہے، بعد میں سامنے آ کر اکیلے میں بتایا کہ بس تم نے صحیح نفس پہ ہاتھ رکھا، داڑھی بھی ہے، اللہ نے اچھا چہرہ دیا ہے، وہ گھوم رہا ہے، ایکشن مار رہا ہے، ایکٹنگ کر کے چل رہا ہے، کپڑے کو سنوار رہا ہے، پسینہ پہنچ رہا ہے، آواز کو نرم کر رہا ہے. ابھی پڑھاتا ہے اس کتاب سے کہ حضرت مجدد نے فرمایا کہ اس میں اتنی خرابیاں ہیں کہ اشرف علی کا قلم دار تحریر نہیں لا سکتا، اور یہ دکھانے والوں میں ہو گیا. مولانا فرحان صاحب کو، مفتی صاحب کو جگہ دے دیں بھائی، کل درس قرآن اتوار کو ہوتا ہے ظہر کے بعد، تو پیر کے دن یہاں دیتے، اسی کو ریپیٹ کرتے ہیں. بہت سے لوگوں نے، خصوصاً خواتین نے بہت کہا، باہر والوں نے بھی کہا کہ وہ ٹائمنگ ہمارے ملتے نہیں ہیں، تو وہی درس قرآن یہاں کر دے دیتے ہیں پیر کے دن. ماشاء اللہ کل آ کر بیٹھے ہوئے تھے، ٹھاٹ سے میں بھی بیان کر رہا تھا، گھر پہ آ کر مجھے کہتے ہیں ابا وہ آج تو درس قرآن تھا، میں نے کہا آپ نے یاد دلایا بھائی، ہمیں پتا ہی نہیں تھا کیا بیان ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا جب داخلے سلسلہ ہو، خصوصاً مقتدا، ایک چھوٹا سا تحریر کر لیا کرو، زبردستی نہیں ہے کوئی بھی، شیخ کا دل خوش کرنے کے لیے. شیخ کو کیا معلوم کہ کیا حالات ہیں؟ شرعی پردہ ہے الحمدللہ، عورتوں کو نہیں پڑھاتا ہوں، لڑکیوں کو نہیں پڑھاتا ہوں اللہ کے کرم سے، میڈیا پر نہیں آتا ہوں، فلم پر نہیں آتا ہوں، ٹی وی پر نہیں آتا ہوں، میں اپنے درس میں فوٹوگرافک پر سختی کا انتظام کرتا ہوں. جہاں میں درس قرآن دینے جاتا ہوں مرد الگ عورتیں الگ ہیں، راستہ بھی الگ الگ ہے. جہاں باہر ملک میں جاتے ہیں وہاں فلیٹ میں بیان ہوتا ہے، کہاں سے راستہ الگ الگ کریں. حضرت کو وہاں سے فون کیا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلے مرد چلے جائیں پھر عورتیں چلی جائیں، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ اور جب نکلنے لگو تو اعلان کرو کہ خبردار کوئی نہ نکلے، ہمارے نکلنے کے 15 منٹ کے بعد نکلنا. جو دبئی جاتے ہیں ان سے پوچھو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم پہلے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر تھوڑی دیر بیٹھنا تو پڑتا ہے، لیکن جو حضرت فرماتے ہیں اس میں ہماری نجات کتنی ہے اس کے اندر، تو یہ لکھ کر دیں، میری ٹخنا کھلا رہتا ہے میری اب یہاں سے کاٹ کاٹ کے نیچے تک آ کے، یہاں سے کاٹ کاٹ کے بچے کو بھی بالکل ہی ختم کر دیا، عقلی داڑھی ہے شرعی داڑھی تو نہیں. فرمایا بعض لوگ یہاں سے کاٹ دیتے ہیں، اس جگہ سے بالکل اوپر سے یہاں سے کاٹ دیتے ہیں. فرمایا یہ جو بال فرار اختیار کر رہے ہیں نا، یہ جمعے کو کاٹ لوں گا، یہ اتنا ہڈی سمجھ لو. فرمایا یہ ہڈی سے یہاں دائیں بائیں کر لو ختم. فرمایا جو یہاں تک کاٹ لیتے ہیں یہ شرعی داڑھی نہیں، عقلی داڑھی ہے. فرماتے ہیں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مولوی کی پارٹی میں بھی رہیں، مسٹر کی پارٹی میں بھی رہیں، تاکہ دونوں پارٹیاں خوش ہو. فرمایا کوئی خوش نہیں ہوگا، وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ چالاک ہے، چنٹ نمبر ون ہے، ہمیں ایک چکر دینے آیا ہے یہاں پر. اور وہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو مولوی صاحب کے نتین کا نتیرا کا، اب آپ مطلب پوچھیں گے، مجھے کیا معلوم، میرے شیخ نے فرمایا تھا، مجھے مطلب نہیں آتا نتین کا نتیرا کا، اس نے پوچھا نہیں، 16 ٹوٹل بتا دوں گا، باقی نہیں بتا سکوں گا مطلب کیا ہے. تو یہ کم از کم حالات کہ میں مخلوط دعوت میں نہیں جاتا، چاہے سگا بھائی ہو چاہے سگی بہن ہو، نہ مہندی نہ مایوں نہ سہرا بندی، بچی کا کھانا سنت سے ثابت نہیں ہے. الحمدللہ اللہ نے مجھے ڈٹ کر یہ لکھ کر دے، الحمدللہ میرے رب نے مجھے ڈٹ کر رہنے کی توفیق دی ہے. یا انسان نے کبھی بھول ہو جاتی ہے کہ آج مجھے پتا چل گیا آئندہ میں نہیں جاؤں گا، ایس میں نکاح پڑھانے نہیں جاتا، جس کو پڑھانا ہے یہاں آ جائے، تفصیل لکھ کر دے شیخ کو بھائی، اور نہ لکھ کر دے تو بھی کوئی بات نہیں ہے، ایک ایک کر کے دے وہ بھی ان کی مرضی ہے، بتا رہا ہوں بڑوں کی نصیحت. اب آ جائیے جناب، کرسی منگا لو بھائی صاحب کے لیے، بھائی اس کی مجبوری ہے، ورنہ کہتا پہلے آپ بیان کیا کرو، پھر میرا مال گھٹ جاتا ہے پھر سارا. چلو آ جائیں، آپ بیٹھے رہو، ڈیڑھی ہوشیار مت بن، ایک جملہ آ گیا وہ نہیں بول سکتا مائک پر میں ابھی، وہ سید سروت صاحب آپ کو کان میں بتا دیں گے. اچھا ٹھیک ہے، معاف کر دیا. ڈیڑھی ابھی پھر اٹھا لیے کرسی، مائک دے دیں بھائی. تین چار دن سے یہ پورے دلائل کے ساتھ امارت کے متعلق، ان سے اشعار سننے کے متعلق یہ سارے جمع کر کے، جمع تو چار مہینے سے ہیں لیکن اللہ مضمون کہیں اور بھیج دیتے ہیں، یہ سارا یہ الحمدللہ یہ، اور پھر آج بالکل ہی ذہن سے نکل گیا اللہ کو پانے کے لیے، یہ بدل دیں اس کا بھائی ٹائٹل مسٹر، یہ اللہ والوں کی صحبت سے اللہ کو پانے کے چار طریقے، یہ لکھنا ہے اس پر عجیب و غریب مضمون انشاءاللہ کل انشاءاللہ تعالی. اور یہ امارت کا ہو گیا، اور یہ ایک بہت بڑے مدرسے میں حضرت کا بیان ہوا تھا کہ محتمم صاحب اور استاد صاحب اور طلباء کو کس طرح رہنا چاہیے، یہ ہے. استنجا کرنے جائیں، دیر لگے پیچھے کسی کو بھیج دو، دارالاقامہ تو ڈرو، امارت والے دارالاقامہ سے ڈرو، اگر غلطی کر چکے ہیں تو اس کے لیے احتیاط کے لیے جو ہے راتوں کو جاگو، نگرانی کرو. دیکھو داڑھی والا بغیر داڑھی والے سے دوستی تو نہیں کر رہا، بغیر داڑھی والا داڑھی والے سے دوستی تو نہیں کر رہا، کیا کیا عجیب عجیب نصیحتیں لکھی ہوئی ہیں. اور یہ ہم جنس پرستی کی تباہ کاریاں، ابھی میرا ٹیبل بدل گیا ہے اس کرسی کی وجہ سے، پہلے میں چار پائی بھی بیٹھتا تھا، ابھی ڈاکٹر نے منع کیا ہے، تو اس طرف جو میری ٹیبل ہوتی تھی اب یہ بن گیا. یہ ابھی ترتیب کرنی تھی آج لیکن ترتیب بنی نہیں. سب سے اوپر ہم جنس پرستی کی تباہ کاریاں، اور یہ حسن پرستی کی تباہ کاریاں، اس کا علاج راستہ ہے ہنسنے دو. میں سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ میں دنیا کا کمزور ترین انسان ہوں، اور مجھے یہ مضمون کی بہت سخت ضرورت ہے. اگر میں یہ بد نظری پر بیان نہ کروں، حضرت کا بیان نہ سنوں اور یہ نہ پڑھوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے میں کھائی میں گر جاؤں گا. میں نے اپنے کمزوری کا بھی اعلان کر دیا، لڑکوں کو بھی اس لیے وہاں بٹھاتے ہیں، اب تو اچھے خاصے سمجھنے بھی لڑکے لگے ہیں، بولنا بھی نہیں پڑتا زیادہ. آج اپنے دوست کا جو بیٹا جو پہلے دن سے یہاں آ رہا ہے، یا 6 مہینے کا تھا جب سے آ رہا ہے، بہرحال آج میں نے پوچھا بخیر راگلے عمر کتنی ہے، کہا 9 سال ہو گئے. میں نے کہا ہاتھ نہیں ملانا آئندہ، اب دائیں بائیں بیٹھو آپ بھی. اب یہ بچہ ہے وہ سمجھدار ہے، سب سمجھ رہا ہے ماشاء اللہ. اتنے بیانات سنے ہیں، بچہ نہیں ہے تو اچھا ہے، کیا ہے بھائی کڑکڑ کیوں رہی؟ اچھا اچھا ٹھیک، شاباش ٹھیک ہے، اس کو ہٹاؤ ورنہ کچھ نہ کچھ بولوں گا پھر.
نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. آخری درس میں یہ عرض کیا تھا کہ سورۃ البقرہ کی جو شروع کی جو 20 آیتیں ہیں ان میں سے پہلی 5 آیتیں متقین کے بارے میں ہیں اور اس کے بعد 15 آیتیں یہ کافروں کے بارے میں ہیں. پھر ان میں سے جو 15 آیتیں ہیں پہلی 2 آیتیں کافروں کے بارے میں اور دوسری 13 آیتیں یہ منافقین کے بارے میں ہیں. منافقین کون تھے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں پر منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی اس کو سرداری ملنے والی تھی اور تاج پہنانا تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مدینہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بڑا بنا دیا. اب اس کو اندر اندر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف پہنچنا شروع ہو گئی اور یہ بھی دیکھا کہ ہم اسلام کے خلاف کوئی سازش بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اسلام جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلنے لگ گیا تھا. تو اب یہ زبان سے تو ایمان لے آئے لیکن اپنے دل میں اندر اندر مسلمانوں کے خلاف تھے اور جو موقع ملتا تھا ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. جہاد میں جاتے تھے درمیان سے واپس آ جاتے تھے، کوئی بہانہ کر لیتے تھے، اسی طرح نمازوں میں سستی کرتے تھے، مسلمانوں کو ستاتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی تو ان کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی یہ منافقوں کا سردار تھا. اس کے کہنے پر کہ بھائی اگر ہم مخالفت کرتے ہیں تو اسلام تو پھیل چکا ہے، ہماری بات کوئی مانے گا نہیں اور ایمان لانا نہیں ہے. تو اندر اندر ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے گا پھر میں دوبارہ سردار بن جاؤں گا. تو ان آیتوں میں منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان لانے والوں کو، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو اور ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہے. اب یہاں پر منافقوں کی نشانی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا کہ منافقوں کی دو علامتیں تھیں، دو ذریعے تھے ان منافقوں کو پہچاننے کے. ایک طریقہ تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود خبر دے دی کہ یہ منافق ہیں، جس طرح حضرت والد صاحب بیان میں ارشاد فرماتے رہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا تھا کہ یہ لوگ منافق ہیں. اور دوسرے وہ لوگ تھے کہ جو اسلام کے جو مضبوط عقائد ہیں، قطعی عقائد ہیں، ان کے خلاف تحریف کرتے ہیں یا ان کا مذاق اڑاتے ہیں یا ان کا انکار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ایمان لانے والا بھی کہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی منافقین کہا جاتا تھا. لیکن فرمایا چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا، جب حضور نے دنیا سے پردہ فرما لیا، تو اب یہ وحی کی جو منافقوں کی جو پہلی صورت تھی وہ ختم ہو گئی کہ حضور بتا سکتے تھے. اب فرمایا کہ یہی صورت ہے کہ یا مسلمان ہے یا کافر ہے. جو لوگ اسلام کے احکام جو موجود ہیں ہمارے سامنے، دلائل سے سامنے موجود ہیں، ثابت ہیں، ان کا کوئی انکار کرتا ہے تو ایسے آدمی کو کافر کہا جائے گا. جیسے کہ قادیانی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور قرآن پاک میں احادیث میں جگہ جگہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اب کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتا ہے نعوذ باللہ، یا حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو ایسے آدمی کو منافق نہیں کہا جائے گا بلکہ کافر ہی کہا جائے گا. اب یہ دو، اب ہمارا جو تحریف کرے، دین کا کسی حکم کا مذاق اڑائے یا طنز کرے، ہنسے، تو ایسے آدمی کو کافر ہی کہا جائے گا. لیکن بعض لوگ جلدی کر دیتے ہیں، فوراً کہہ دیتے ہیں تم کافر ہو، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص میں 99 علامتیں کفر کی ہوں اور ایک علامت اسلام کی ہو تو ایسے آدمی کو مسلمان ہی کہا جائے گا اور ہم یہ کہیں گے کہ وہ مسلمان ہیں. باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرمائے. تو ان آیتوں میں منافقوں کو، حتیٰ کہ بعض بزرگ غالب حضرت قطادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو منافق ہے وہ ایک کشتی کی طرح ہے، کہ کشتی اگر ہوا کے بل ہوا پہ چل رہی ہے اور اس کی اپنی کوئی طاقت اگر نہیں ہے, کبھی وہاں جا رہی ہے کبھی کس طرف جا رہی ہے, تو فرمایا یہی حال منافق کا ہے, کبھی کوئی بات کرتا ہے کبھی کوئی بات کرتا ہے اور اس کو اپنا خود کو پتا نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر منافقوں کی نشانی بتا رہے ہیں کہ منافق وہ ہیں جو زبان سے تو ایمان لاتے ہیں اللہ پر آخرت کے دن پر, لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا, وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو, اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان لانے والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. وما یفدعون الا انفسهم وما یشعرون, اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو, مگر ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہے. دھوکہ اس طرح ہوتا تھا کہ یہ منافق اپنے آپ کو آخر دنیا کی سزا سے بچانے کے لیے کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شہر سے نہ نکال دیں, ہمارے کفر کا فیصلہ نہ فرما لیں, ہمیں قتل نہ کر دیں, ہمیں جلا وطن نہ کر لیں, تو ان دنیاوی باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دل میں تو کافر ہوتے تھے لیکن زبان سے مسلمان ہوتے تھے, اس لیے ان کو دھوکے باز کہا گیا کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں دھوکہ صرف اپنے آپ کو دے رہے ہیں, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے ہم بچ جائیں گے, فرمایا وہ بچیں گے نہیں, ان کو دنیا میں بھی عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی عذاب ملے گا. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تفسیر میں کہ ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ جو منافق تھے یا کوئی بھی کتنا بھی بڑا کافر ہو سوائے اللہ تعالیٰ دہریے, سوائے دہریے کے کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہو, سب اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں, دہریے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے. تو فرمایا جتنے بھی منافق تھے وہ چاہے کتنے بھی کفر میں بڑے ہوئے ہوں لیکن ان کو پتا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. لیکن فرمایا کہ قرآن پاک میں دھوکہ یہ کیوں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں, فرمایا اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دے رہے تھے, یہ دھوکہ دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو, لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو دھوکہ دینا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا اس کو اپنے آپ کے دھوکہ دینے سے تعبیر کیا ہے. تو فرمایا اسی طرح اگر کوئی شخص کسی عالم کے ساتھ کسی اللہ والے کے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ کرتا ہے تو وہ در حقیقت ان اللہ والوں کے ساتھ اور علماء کے ساتھ نہیں کر رہا بلکہ وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے. اسی طرح دوسری آیت میں بھی یہ پہلے سے پا رہی کہ دوسری آیت میں بھی یہ مضمون موجود ہے کہ من کان عدو للہ و ملائکتہ و رسولہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین, جو اللہ تعالیٰ کا ملائکہ کا انبیاء کا رسولوں کا حضرت جبرائیل حضرت میکائیل کا اگر دشمن ہے تو اللہ فرما رہے ہیں وہ اللہ کا دشمن ہے. تو ان اللہ والوں کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ علماء کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ایسا ہی ہے کوئی برائی کا معاملہ کرنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دھوکے کو اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے تعبیر کیا. پھر فرمائے وما یفدعون الا انفسهم وما یشعرون, کہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں, وجہ یہ ہے کہ وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں ہماری نجات ہو جائے گی اس طرح کرنے سے, ان کی نجات نہیں ہوگی بلکہ ان کو آخرت میں عذاب ہوگا, لیکن اس کو اس کا شعور نہیں ہے, ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. دوسری بات علماء نے یہ لکھی ہے کہ دیکھیں یہ جتنے منافق تھے, فرمایا کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ منافق اتنا بڑا گناہ کرنے کے باوجود کہ اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں ہم تو کافر ہیں, لیکن فرمایا اس کے باوجود بھی انہوں نے جھوٹ سے احتیاط کی, کیونکہ وہ یہ منافق جتنے تھے یہ اللہ تعالیٰ پر تو ایمان لاتے تھے, آخرت کے دن پر تو ایمان لاتے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے. تو انہوں نے جو اپنا دعویٰ کیا وہ بھی دو باتوں کو کیا, ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں, یہ نہیں کہا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں تاکہ کہیں ہم جھوٹ میں مبتلا نہ ہو جائیں. تو فرمایا جھوٹ ایسا گناہ ہے کہ اس وقت کے کافر بھی اس بات کی احتیاط کرتے تھے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں, اس کا بے شمار واقعات موجود ہیں, حتیٰ کہ ابو جہل سے جب پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اس نے کہا کہ میں مانتا ہوں یہ سچے نبی ہیں لیکن اگر میں ایمان لے آؤں گا تو میری جو چودراہٹ ہے میری جو سرداری ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو جھوٹ اس نے بھی نہیں کہا کہ نہیں کوئی نبی نہیں ہے میں نہیں مانتا, جھوٹ نہیں بولا اس نے. تو فرمایا کہ اس پہ ہم دیکھیں کہ ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں اپنے کاروبار میں یا اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے, لیکن اس زمانے کے کافر بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا، ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. یہ مرض کیا تھا؟ کہ ہم کسی طرح اسلام کو نقصان پہنچا دیں. حسد کی بیماری تھی. فرمایا جو حسد کی جو بیماری ہے، جس کو قرآن میں یہاں پر مرض سے تعبیر کیا کہ جسمانی اعتبار سے بھی مرض ہے، روحانی اعتبار سے بھی مرض ہے. روحانی اعتبار سے تو اس کا مرض ہونا بالکل ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے. یہ تو ظاہری روحانی طور پر مرض ہے. لیکن جسمانی اعتبار سے بھی یہ مرض اس طرح ہے کہ یہ جو کافر ہوتے تھے، منافق تھے، ان کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ہماری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہ چل جائے اور ہمارے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ نہ فرما لیں. تو اس کو مرض سے تعبیر کیا ہے. بعض حضرات نے فرمایا یہاں مرض سے مراد شک ہے. شک جو ان کو ایمان کے بارے میں تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں شک تھا، یہ اللہ کے نبی نہیں ہے، اس کو مرض سے تعبیر کیا. اور آگے اللہ نے فرمایا اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا. کیا مطلب؟ فرمایا کہ ان کو اسلام کی ترقی کو دیکھ کر ان کو تکلیف پہنچتی تھی اور حسد ہوتا تھا، اندر اندر جلتے رہتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کو دین اسلام کو ترقی دینی ہے، تو ان کا جتنا مرض تھا تو اتنا ان کا حسد تھا، ان کا ایمان کی ترقی تھی. اب جیسے ہی ان کا اسلام کی اور ترقی ہوئی، ان کا مرض اور بڑھ گیا. اسلام کی اور ترقی ہوئی، ان کا مرض اور بڑھتا گیا. تو جتنا جتنا اسلام میں ترقی ہوتی جاتی تھی، ان کے مرض میں اتنا اتنا اضافہ ہوتا جاتا تھا. اگر مثال کے طور پر کسی آدمی کو، فرمایا ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے رشک، جس کو غبطہ کہتے ہیں. حسد تو یہ ہے کہ رشک یہ ہے کہ سامنے والے کے پاس جو نعمت ہے وہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما لیں، یہ رشک اور غبطہ ہے. حسد یہ ہے کہ اس کے پاس مجھے ملے نہ ملے، اس کے پاس سے چھن جائے. تو فرمایا رشک جائز ہے اور حسد حرام ہے. تو فرمایا جب جیسے کسی کو کسی کے کاروبار سے حسد ہے، کسی کو کسی کی دینی خدمات سے حسد ہے. ہمارے استاد حضرت مفتی نعیم صاحب، انہوں نے بتایا کہ ایک شیطان جا رہا تھا تو اس کے پاس چار بورے رکھے ہوئے تھے. ایک ابھی بتاتا ہوں، تو کہا کہ اس میں کیا لے جا رہے ہو؟ کہا اس میں حسد لے جا رہا ہوں. کہا اس کو کس میں تقسیم کرو گے؟ کہا یہ دینی جو کام کرتے ہیں ان کے درمیان میں اس کو تقسیم کروں گا، کہ ان میں آپس میں بہت زیادہ حسد ہوتا ہے، آپس میں دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر ان کو حسد ہوتا ہے. تو فرمایا اسی طرح ہم کسی کو کسی کے مال سے حسد ہو رہا ہے. اب جتنا جتنا اس کا مال بڑھتا رہے گا، اس کو ترقی ہوتی رہے گی، اتنا اتنا اس کے حسد میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو یہاں پر منافقوں کو اسلام سے کی ترقی سے حسد ہوتا تھا، تو جتنا جتنا اسلام کی ترقی ہوگی اتنا اتنا ان کے مرض میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. یہ مطلب ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا. ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بس سبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. اب کوئی کہے ابھی تو یہ کہا گیا کہ جھوٹ نہیں تھا، یہ ان کے گمان کے حساب سے تھا کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے، ورنہ جو خود ان کا جو ایمان کا جو عقیدہ تھا اور آخرت کا جو عقیدہ تھا وہ بھی قرآن و حدیث کے خلاف تھا. کیونکہ یہود یہ منافق یہ کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو یہ عقیدہ اسلام کے خلاف. اسی طرح ان کا عقیدہ تھا کہ انبیاء کی جو اولاد ہیں، چاہے وہ کتنا بھی گناہ میں چلے جائیں، ان کو آخرت میں عذاب نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جھوٹا ہونے سے تعبیر کیا. وہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو سچا سمجھتے تھے کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان قرآن میں فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ دلوں کے بھی مرض ہوتے ہیں، جس کی صوفیہ کے یہاں، اہل اللہ کے یہاں اصلاح کرائی جاتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ دلوں کا کوئی مرض نہیں ہے، فرمایا وہ نعوذ باللہ اس آیت کا انکار کر رہے ہیں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون واذا قیل لہم لا تفسدوا فی الارض، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو، قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. الا سن لو انہم ہم المفسدون، یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہے، ان کو اس کا احساس نہیں ہے. فرمایا دنیا میں جو فساد ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک فساد جس کو سب فساد سمجھتے ہی ہیں، کہ چوری کر لی، اغوا کر لیا، ڈاکہ ڈال دیا، کسی کو مار دیا، کسی کو ستا دیا، اس کو تو سب سمجھتے ہیں یہ فساد ہے. دیکھیے فرمایا ایک فساد, حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک فساد جو ہوتا ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے, بغض اور کینے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ حسد بغض اور کینہ یہ بعض مرتبہ اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ انسان جانوروں سے بدتر حرکتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے. جانور سے چاہتا ہے کہ کسی طرح سامنے والے سے نعمت چھن جائے, اس کے لیے مجھے کتنا بھی گرنا پڑے میں اس کے لیے گر جاؤں گا. تو فرمایا یہ منافق یہ حسد کی بیماری کو نہیں سمجھتے تھے, یہ کہتے تھے کہ ہم کہاں فتنہ فساد کرتے ہیں, ہم کہاں چوری کرتے ہیں, ہم کہاں ڈاکے ڈالتے ہیں, ہم کہاں اغوا کرتے ہیں, ہم تو اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو وہ کہتے ہم تو اصلاح کرنے والے, ہم تو ایسے کام نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سن لو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں لیکن ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہے. تو یہ منافقوں کے بارے میں علامتیں ہیں, ابھی اور بھی علامتیں موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتا دیا تھا کہ یہ لوگ منافق ہیں یعنی کافر ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیوں نہیں کرنے کا حکم دیتے تھے؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات تھی جو آس پاس کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ منافق میرے دوست ہیں, میرے ساتھی ہیں, مجھ پر ایمان لے آئے ہیں, میرے ساتھ رہتے ہیں. فرمایا کہ اگر میں ان کو قتل کر دوں گا تو لوگ یہ کہیں گے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کہیں گے کہ محمد نے اپنے ساتھیوں کو مروا لیا اس لیے ہم اس مذہب میں جاتے ہی نہیں ہیں جہاں اپنے دوستوں کو قتل کر دیا جائے. فرمایا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا, ورنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ یہ لوگ منافق ہیں. اسی طرح ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کسر نہیں چھوڑی. ایک روایت میں آتا ہے غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو انہوں نے کوشش یہ کی کہ برابر میں گھاٹی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی میں سوار ہوں گے تو ہم اس اونٹنی کو بدکوا دیں گے, اس طرح کریں گے کہ بھاگ جائے اور نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی میں گر جائیں اور شہید ہو جائیں. اسی طرح ایک دفعہ انہوں نے یہ آپس میں بات کی کہ ایک جگہ پر حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھا دیا اور یہ طے کیا کہ ہم اوپر سے چٹان حضور پہ گرا دیں گے تاکہ حضور نعوذ باللہ شہید ہو جائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بتا دیا کہ یہ لوگ منافق ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا, حتیٰ کہ جو منافقوں کو جو سردار تھا عبداللہ بن ابئی اس کی جنازہ نماز بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور نماز کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے استغفار کریں یا استغفار نہ کریں ہم ان کو معاف نہیں کریں گے اور اگر آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے تب بھی ہم اس کو معاف نہیں فرمائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے پتا چل جائے کہ 70 سے زیادہ کرنے پہ اللہ معاف کر دیں گے تو میں یہ بھی کر لیتا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت کی فکر ہوتی تھی کہ تمام کے تمام لوگ ایمان لے ہیں. اب دوبارہ ترجمہ عرض کرتا ہوں, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر, وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ, اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا, وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان لانے والوں کو, وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون, اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو, وما یشعرون, اور ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہے, ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہے. ایک وجہ یہ بھی لکھی ہوئی ہے کیونکہ وہ دھوکہ کیوں نہیں دے سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سب سازشوں کی خبر کر دی تھی, اس لیے وہ دھوکہ نہیں دے سکتے تھے. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں مرض ہے, فزادہم اللہ مرضا, اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا, ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بس سبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ, قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, تو وہ کہتے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ, سن لو وہی لوگ فساد کرنے, الا انہم ہم المفسدون, خوب سن لو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں, ولکن لا یشعرون, لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے.
شاہد ہے اللہ تعالی سب کو ہنستا ہوا رکھے, مجھے بھی محروم نہ فرمائے. نانی صاحبہ کو بیعت کر لیا جناب جس نے یہ پرچہ دیا کہ ہمارے یہاں بیعت عثمانی کیا جاتا ہے تاکہ احتیاط سے احتیاط ہو. خزائن الحدیث جو ہے نا چند نسخے ہیں, جب چھپ جائے گی تو انشاءاللہ آپ لے لیجئے گا, جس طرح خزائم القرآن دیتے ہیں بنا نہیں ہے. بیٹی زینب اور بیٹے حسن کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. دکان کا نام جو ہے وہ کوئی اچھا سا دینی نام رکھ لیں, اس میں مشورہ کرنا, اور دو تین نام ہو تو آپ مشورہ کر لیں, کوئی منع نہیں. الحمدللہ 16 ممالک میں 148 جگہ بیان سنا گیا ماشاءاللہ. سعودی عرب, پاکستان, افغانستان, دبئی, قطر, جرمنی, باربڈوس, عمان, بوٹسوانا, کینیڈا, تائیوان, سبحان اللہ, جاپان, یو کے, یو ایس اے, واک اینڈ وپر خاص حیدرآباد میں بیان سنا گیا. بہت سے لوگ, جس طرح خواتین کو تقریباً ہماری چند خواتین جو ہیں وہ آج 172 گھروں میں بیان سنایا, 42 شہروں میں تقریباً بیان سنا, ویسے تو 52 شہروں میں بیان سنا جاتا ہے, تعداد کم ہوتی ہے تو میں خود ہی شہر کم کر دیتا ہوں کہ خامہ کا لمبی لمبی بات نہ ہو جائے. اور اب چند دنوں سے دوستوں کے, مرد حضرات کے فون آ رہے ہیں, میسج آ رہے ہیں کہ ہمارا بھی انتظام کریں کانفرنس لائن کا. یہیں تخت لگا کرنا, تختہ اسپیکر کے نیچے ہی ہے, یہیں فون جو ہے وہ کر کے شروع کرا دیں, انشاءاللہ اطلاع کر دیں گے. بس کل مجھے یاد دلا دینا. جذب اور دعاؤں کے لیے جناب بہت سارے لوگوں نے کہا ہے. معروف صاحب کی بیٹی بھی امریکہ میں بیان سن رہی ہیں. اچھا سبحان سبحان اللہ, واہ, یہ معروف صاحب کی بیٹیاں امریکہ سے یہاں والدہ کو بیان سنا رہی ہیں, ماشاءاللہ. تو وہاج مصباح, اللہ صحت عطا فرمائے. اہلیہ اختر شیخ امریکہ سے دعا, ہمشیرہ اختر شیخ امریکہ سے دعا. اللہ تعالیٰ میرے اور ہم سب کے جتنا مقاصد حسنہ پورے فرمائے, جس فرمائے. ہمشیرہ کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آسانی کا معاملہ فرمائے, غیب سے مدد فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو نئے لوگ ہیں وہ کتاب لینے اندر آ سکتے ہیں, جو نئے دوست ہیں. ہمارے دوست موجود ہوں گے, کتابیں دے دیں گے, بچوں کو ٹافی دے دیں بھائی, بچوں کو ٹافی دے دیں, پہلے ان کو دے دیں تو گھر جلدی پہنچ جائیں, مدرسہ ہے نا کل.